اب میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اختتامی کتاب ارشاد کریں.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين. میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں اور خاص طور پر وہ دعا جو اہل جنت کی نقل ہوئی ہے بڑی جامع ہے، اس میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں کہ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. اس اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. یہ اجتماع اگر منعقد ہوا ہے تو اسی کے خاص فضل اور کرم سے، اس کی تائید اور توفیق سے. وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، اور ہم ہرگز یہاں تک پہنچنے والے نہ تھے اگر اللہ تعالی ہی ہماری رہنمائی اور دستگیری نہ فرما دے. تو سب شکر اس اللہ کے لیے ہیں، اور یہ ہمیں قلب کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر اللہ کی جناب میں پیش کرنا ہے. اس دفعہ کا یہ اجتماع جیسے کہ آپ کے علم میں ہے دو اعتبارات سے خصوصی کیفیات کا حامل رہا. ایک تو یہ کہ اس کا انعقاد ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، جو تاریخیں طے کی گئی تھیں اس میں ہم نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ وہ سارا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اب مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بالآخر الحمدللہ کہ اس کا ہمیں موقع اللہ نے نصیب فرمایا. چنانچہ اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑے ہی شارٹ نوٹس پہ جو ہے اس کا انعقاد ہوا ہے، اور ہم بہت زیادہ ساتھیوں کی توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آنا سب کے لیے ممکن ہوگا بھی نہیں، اور اتنے دنوں سے ہم نے رفقاء کو معلق رکھا ہوا تھا، اور وہ ظاہر بات ہے کہ ہم نے دانستہ نہیں کیا تھا، حالات ہی ایسے تھے. تو اس کا بھی ایک الاؤنس جو ہے وہ رفقاء کو دیا جانا لازمی تھا، لیکن بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ رفقاء نے اس دین کی اس پکار پر لبیک کہا ہے، اور ماشاءاللہ جوک در جوک یہاں پر پہنچے ہیں. گویا یہ ایک بڑا چیلنج تھا اور ٹیسٹ بھی تھا. ہمارے ملتان کے جو ساتھی ہیں، جو میزبانی کے فرائض انہوں نے انجام دیے ہیں یہاں پر، انہیں تو دو مرتبہ پورا جو ہے وہ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، جو اقبال نے کہا ہے اس کو خیمہ زن کرنا پڑا ہے کاروان بہار کو. اور پھر بہرحال یہ ان کا اجر بھی انشاءاللہ دوہرا ہوگا. دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ موسم ناسازگار تھا، اس قسم کی صورتحال اس سے پہلے ہمیں نہیں پیش آئی. یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے وہی یہ دیکھتے ہوئے کہ انتظامیہ جو ہے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے، ہم نے ایسے وقت میں انعقاد کیا کہ جو عام طور پر دینی جماعتوں کے اجتماع کے لیے نامناسب وقت سمجھا جاتا ہے، یعنی سردی کے جو شدید ترین دن ہوتے ہیں جنوری کا دوسرا ویک، اس میں ہم نے اجتماع رکھا تھا. تو سردی تو تھی لیکن اور کوئی رکاوٹ موسمی اعتبار سے نہیں آئی تھی، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ اضافی تجربہ بھی ہو گیا، اور ایک وقت تو یوں لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں بساط لپیٹنی پڑے گی جب سارے خیمے جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکے تھے، اور ایک ہنگامی کیفیت افراتفری کی کیفیت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں سرخرو کیا، یہ اسی کا فضل ہے اور اس کا شکر اس پر لازم ہے. بہرحال الحمدللہ یہ اجتماع بخیر و عافیت اپنے طے شدہ وقت پر پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے. این سعادت بزور بازو نیز تا نبخشت خدا بخشندہ. اس مرتبہ کا جو مرکزی موضوع تھا وہ ہے فکر آخرت. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے کہنا چاہیے کہ اپنے جس کو جو موضوع دیا گیا تھا اس کا حق ادا کیا ہے, اور اس مرکزی تھیم کے پیرائے میں پورا ہی تنظیمی فکر جو ہے اس کی اوور ہالنگ ہو گئی ہے, اس کی ایک ریویژن ہو گئی ہے, پورا سبق ہمارے سامنے الحمدللہ آ گیا ہے. ہمارے یہ ساتھی بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے جنہوں نے بڑی تیاری سے اور مضمون کا حق ادا کرتے ہوئے گویا کہ ہم تک یہ پیغام پہنچایا. پچھلے سال کا جو موضوع تھا اگر آپ کو یاد ہو وہ تھا حب رسول اور اس کے تقاضے. وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم موضوع, لیکن بہرحال فکر آخرت یہ بہت سے اعتبارات سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اسے موضوع سے زیادہ ایک میسج اور وارننگ کہا جائے, انذار آخرت. یہ وہ موضوع ہے جس کے ذکر سے قرآن کا کوئی صفحہ آپ کو خالی نہیں ملے گا, جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کمپلسری امتحان میں ڈالا ہے, یہ لفظ میں نے جانستہ اختیار کیا, کمپلسری امتحان. چنانچہ آج کے دانشور جو ہیں وہ اس قسم کے سوالات بھی کرتے ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے زندگی تو امتحان ہے, دار الامتحان ہے, اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ وہاں دوسرے عالم میں ڈکلیئر ہوگا. تو جو ابلیسی سوچ ہے اس کے مظاہر یہ بھی آتے ہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے, ہمیں زبردستی ایک امتحان میں ڈال دیا گیا. اب بہرحال ایک بات تو صحیح ہے کہ یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہے, اس کو ہمارے لیے آپشن نہیں تھا کہ ہم اس امتحان میں شامل ہوں یا نہ ہوں. دنیا کے امتحانات میں یہ آپشن ہوتا ہے, اس میں آپشن نہیں تھا. اس کا میں مختصر جواب یہ دیا کرتا ہوں عام طور پر کہ ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم موقع دیا ہے کہ مختصر سے زندگی میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزار لیں, جبکہ رب نے ہم پر کوئی ناجائز پابندی لگائی نہیں. اسلام دین فطرت ہے, چیزوں کو چینلائز ضرور کیا ہے, صرف یہ کام تھوڑے سے عرصے کے لیے کر لیں تو ابد الآباد تک کے لیے ہمارے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا آپ احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا, نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا, نہ کسی شخص کے خیال میں اس کا کبھی کوئی اظہار ہو سکا ہے کسی بھی انداز سے. تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا موقع ہے, یہ ظلم نہیں ہے. تمہارے ہے کمپلسری امتحان, اللہ نے جس کمپلسری امتحان میں ڈالا, اس امتحان میں انسینٹیو دو طرح کے ہیں, ایک مثبت ہے ایک منفی ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے منفی انسینٹیو وہ غالب ہے, اس لیے کہ یہ امتحان اس نوعیت کا ہے کہ یا تخت یا تختہ. عام امتحانات کا تصور ہمارا یہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ذرا قدرے بہتر زندگی گزار دیں گے, زندگی میں زیادہ مواقع مل جائیں گے, بس یہی ہے نا. یہ تو نہیں کہ امتحان میں ناکام ہوئے تو جہنم میں جاؤ گے, دنیا میں تو یہ تصور نہیں ہے. تو یہ امتحان وہ ہے, اس امتحان میں ناکامی افورڈ کی ہی نہیں جا سکتی. اگر ذرا بھی انسان عقل کے ساتھ اپنے جو ہے وہ دیانت سے عقل سے سوچے گا, جس امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے اس میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا, اور جو رسک لینے والے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فما اصبرهم على النار, آج بھی ذکر ہوا تھا اس کا, بڑا جگرا ہے ان کا, یہ بڑے صبر کرنے والے ہیں آگ پر, یعنی اس کے لیے بھی تیار ہے کہ جہنم میں جانا جھونک دیا جائے, عبد الآباد کے لیے تیار ہیں, بہت بڑا جگر پایا ہے, بڑا حوصلہ. تو واقعتاً یہ ہے کہ اس امتحان کو افورڈ کرنا جس آگ میں دنیا کی آگ میں ہم چند لمحوں کے لیے اپنی ایک انگلی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے 100 گنا سخت آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلایا جانا، یہ ہے وہ معاملہ، یہ انذار والا پہلو ہے، یہ ہے کہ اس سے بچنے کی فکر کرو۔ قرآن کا اصل پیغام یہ ہے کہ اس نقصان سے بچو، جو اصل نقصان ہے وہ اصل میسج انذار آخرت ہے۔ رسول کا کام انذار سے شروع ہوتا تھا، رسولم مبشرین اور منذرین، مبشر بھی ہیں منذر بھی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے بانی محترم نے یہ بات بہت عمدہ طریقے سے واضح کی ہے اپنے دروس میں کہ اصل آغاز انذار ہے، اصل زور انذار۔ چنانچہ قرآن کی دعوت دیکھ لیجیے آپ کہاں سے شروع ہوتی، دعوت کا خلاصہ ہر ایک کو یاد ہے، اس میں انذار کا پہلو ہے یا تبشیر کا ہے؟ خلاصہ دعوت سورۃ العصر، پورے قرآن کا خلاصہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس خسارے سے بچنے کی فکر کرو، پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے سے، بہت بڑے گھاٹے سے دوچار ہونے والی ہے۔ اس کے بین السطور میسج کیا ہے کہ ویسے تو نوع انسانی، اس کو اللہ ہی نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ لیکن انجام اس کا یعنی اپنے شرف کے اعتبار سے فرشتوں سے بلند ہے، لیکن اسی انسان کا جو انجام ہے انتہائی ہولناک۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً پوری نوع انسانی یقینی طور پر بڑے خسارے سے دوچار ہو، یہ ہے اصل پیغام۔ تو منفی اور مثبت دو ہوتے ہیں انسینٹیو۔ اصل اس معاملے میں آخرت کے حوالے سے منفی ہے جو اصل زوردار ہے، اس نقصان سے، اس خسارے سے، اس عذاب جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ انفسکم وعلیکم نارا حد ادرکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم۔ کامیابی ہے تو بہت بڑی، لیکن جو ناکامی ہے وہ بہت ہی ہولناک۔ وانھا لجنت ابدا او لنار ابدا۔ بہرحال یہ ہے اس موضوع کی اہمیت، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے۔ آج کا مسلمان بھی بہت فما اصبرہ علی النار کا مصداق ہے کہ کوئی بات نہیں، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر، چونکہ ایمان تو ہوگا نہ کچھ نہ کچھ رتی بھر، بالآخر جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ احادیث کا مطالعہ کریں تو وہ تھوڑا سا عرصہ بھی جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں سال پر بھی بتایا جاتا، تب نکالنا ہوگا۔ اگر واقعی ایمان تھا لیکن اعمال کے اعتبار سے جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو گیا گناہوں کا، تو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا تو ایک لحظہ بھی اس کے اندر گزارنا وہ اپنی جگہ قیامت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے انذار کا معاملہ، اور اصل کامیابی ہے اس کا آغاز من زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ اصل میں کامیابی ہے جہنم سے چھٹکارا پانا، اور جو لوگ جہنم سے بچ جائیں گے اب ان کے لیے اللہ تعالی نے جنت دی ہے، وہ انعامات ہیں جو سوچ نہیں سکتے، لیکن اصل کامیابی جہنم سے چھٹکارا پانا۔ چنانچہ اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید جس حقیقت پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اپنی ذات کے حوالے سے دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ وہ نہیں ہے جن کو وہ اپنے مسائل سمجھتا ہے، جس کی سب سے زیادہ اسے فکر ہونی چاہیے اس سے وہ سب سے زیادہ غافل ہے۔ وہ اس کے اصل مسائل ہیں ہی نہیں جنہیں وہ اپنا مسئلہ سمجھ رہا ہے، اس کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کا تحفظ کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی معاش کا خیال رکھنا ہے، اپنی اولاد کا خیال رکھنا ہے، پیٹ کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اچھا کیریئر مل جائے ہمیں، مستقبل اچھا ہو جائے، اولاد کا پیٹ پالنا یہ مسئلہ ہے، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا، بڑھاپا کیسے گزرے گا اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا، جمع کرنا، یہ سارے مسائل انسان کے ہیں۔ لیکن قرآن کے نزدیک ان میں سے کوئی بھی مسئلہ اصل مسئلہ ہے ہی نہیں۔ خود اپنا پیٹ پالنا، بچوں کا پیٹ پالنا، بچوں کی تعلیم، سہولتیں فراہم کرنا، اپنے مستقبل کا یعنی اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا، صحت کا مسئلہ، ان میں سے کوئی بھی حقیقی اور جینوئن مسئلہ ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیٹ کیسے پالیں گے اپنا اور اپنی اولاد کا، یہ بیسک ہے، روٹی تو بہرحال چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نحن نرزقہم وإیاکم، اپنی اولاد کے تم رازق نہیں ہو، ہم رازق ہیں، اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تم اپنے رازق خود نہیں ہو، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ توکل کرے اللہ پر اور آخرت کو اپنی منزل بنا لے، رازق تو وہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اصل میں ایک ہی ہے، یہ دنیا واحد موقع ہے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، جو بھاگ دوڑ کرنی ہے وہ یہاں پر ہے، موت سے پہلے پہلے، یہ ہے مسئلہ، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ محدود لمحات ملے ہیں، نہ معلوم کب وہ آخری وقت آ جائے، لمبی لمبی پلاننگز ہیں، امانی ہیں، طول عمل ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، گارنٹی سب کو پتا ہے کہ گارنٹی نہیں ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا، پلاننگ بہت لمبی ہے، یہ مہلت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، پھر دوبارہ چانس نہیں ہے۔ قیامت میں چیخیں گے، چلائیں گے، ایک موقع اور دے دے، نعمل صالحا، پھر دیکھ ہم کیسے نیک کام کریں، تیرے بندے بن جائیں، مقام احسان تک پہنچ جائیں، ایک موقع اور دیتی، موقع نہیں ملے گا۔ یہ لمحات انتہائی قیمتی ہیں۔ آج دنیا بھی یہ کہتی ہے، دنیا پرست لوگ بھی کہتے ہیں وقت کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، بڑے قیمتی ہے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ لیکن کیا ضائع نہ ہو؟ ہر لمحہ جو ہے وہ اس کو جتنا سے زیادہ پردوس بنا سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دنیا ایک ہی مرتبہ کی ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، نہ معلوم کب ختم ہو جائے، خوب فائدہ اٹھا لو۔ ایک بات پر اتفاق ہے، یہ دنیا جو ہے یہاں دوبارہ موقع نہیں ہوگا، لیکن سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ یہاں کرنے کا کام کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موج اڑانے کے لیے بھیجا ہے کہ امتحان گاہ میں بھیجا ہے، اور اس امتحان کی سنگینی دیکھے، معلوم نہیں کب کس کا لمحات اور مہلت ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ امتحان جس میں ہمیں ڈالا گیا، اور یہ وہ فکر ہے جس کا نام فکر آخرت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مفتی صاحب نے کئی دفعہ سنائی ہے، کہ من جعل همومه هما واحدا، بلکہ یہ تو باری محترم اکثر سنایا کرتے تھے، کہ جو شخص اپنا غم، سارے غم اس کو ایک غم کی شکل دے دے، ہم الآخرہ، وہ آخرت کا غم، آخرت کی فکر، باقی ساری فکروں سے آزاد ہو جائے، کف اللہ همومہ من الدنیا، دنیا کے جو اس کے غم ہیں، مسائل ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا، اللہ سنبھال لے گا۔ وہ حدیث ہمارے ساتھی نے بھی سنائی تھی، تھوڑی میں تفصیل سے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مرتضی صاحب اکثر درس حدیث میں اس کو ضرور شامل رکھتے ہیں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، بہت اہم ہے اسی حوالے سے۔ راوی ہے اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت الآخرۃ ہمہ. حضرت انس راوی ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کو اپنا غم بنا لے, فکر, خیال, پریشانی, اس کا مرکز و محور آخرت میں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانا, یہ ہے اصل میں فکر آخرت. جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے. جو آخرت کو اپنا غم بنائے گا, اب اس کی ساری توجہ ادھر ہے, دنیا اس کی جو ہے وہ بالکل نظر انداز ہو رہی ہے. بل تو سرون حیات دنیا ون آخرت خیر ابقا, جیسے ہم دنیا کو جب اپنا بناتے ہیں ہدف تو آخرت ہمیں بھولی رہتی ہے. آخرت کو بنائیں گے تو دنیا کو ہم نظر انداز کریں گے. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا. وہ دل کا غنی ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ دل کا غنی ہے. وجمع له شملہ, اس کے جو کام ہیں زندگی کے دنیا کے اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ دے گا. اب اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس کو یہ احساس کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, وہ احساس ہے کمتری, وہ گیا دل سے. بس بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, جو دے رہا ہے اس پر راضی ہیں, اس پر قانع ہیں. یہ غنا کی دولت بڑی اونچی ہے. یہ مال و دولت سے نہیں آتی, بلکہ جتنا زیادہ مال و دولت ہے اتنا ہی آگے آئے گا حدیث میں فقر بڑھتا ہے. جمع لہو شملہ, دنیا کے کام اللہ تعالیٰ اس کے سنبھال لیتا ہے, سمیٹ دیتا ہے. وہ آتت تو دنیا وہی راغمت, اور دنیا پھر بھی اس تک آتی ہے. اللہ نے جو حصہ اس کا معین کیا ہوا ہے دنیا میں سے, وہ اسے مل کر رہے گا, لیکن وہ دنیا اس پر اس کے پاس پہنچے گی ذلیل اور رسوا ہو کر. وہ طالب نہیں بن رہا بلکہ وہ پہنچ رہی ہے اس تک ذلیل ہو کر. زمین آسمان کا فرق ہے. میں خاص طور پر اس لیے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. میرے سامنے مثال موجود ہے بانی تنظیم رحمت اللہ علیہ. 40 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا جو کلینک کی وساط لپیٹ دی کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے, دین کے لیے کام کرنا ہے, رازق وہ ہے. کوئی دنیاوی ذرائع نہیں تھے. 9 بچے ہیں, سب کے سب تعلیم کے مراحل سے گزر رہے ہیں. 9 بچوں کی کفالت, اور یہ کہ وہ یہ نہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے اب جو اس کے گھر کے معاملات کو سنبھالنے میں, سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہیں ہر اعتبار سے. کوئی ذریعہ نہیں, لیکن اللہ تعالی نے کیسے دیا, کہاں سے دیا. وہ یرزق من حیث لا یحتسب, انتہائی غیور تھے, کسی سے کوئی تعامل لینا ان کو انتہائی ناپسند, لیکن انتظام کرنے والا اللہ ہے. یہ عملاً ہوا ہے, اسی دور میں ہوا ہے, اور ایسی بے شمار مثالیں ہوں. 9 بچوں کی تعلیم بھی ہوئی ماشاءاللہ, 9 کی شادیاں بھی کی. سارے کام کس نے کرا ہے, سنبھالے اللہ نے. ومن کانت دنیا ہمہ, اس کے برعکس جو دنیا کو اپنا غم بنا لے, جو آج مسلمانوں سے بھی 99% مسلمانوں کا حال ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, 999 فی 1000 کہیں تو بھی شاید غلط ہو, اس سے بھی آگاہ دنیا ہی کی فکر ہے. مستقبل ایک ہی ہے, بچوں کو ایک ہی سبق دے رہے ہیں, اپنا مستقبل سنوارو. مستقبل کون سا ہے؟ دنیا بن جائے. سارا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے اپنے بڑھاپے کا خیال کرو, اپنی زندگی کا خیال کرو, پیسہ انویسٹ کرو جہاں اور ہو, جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو نقصان کا, پیسے سے پیسہ آگے بڑھے, اپنے پاس سنبھال کر رکھو, آپ بڑھاپے میں کام آئے گا. اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ساری دنیا یہ تلقین کر رہی ہے. دانش اور عقل عقل مندی اسی کا نام ہے آج. اس کے برس جو فرمایا کہ وہ ومن کانت دنیا ہم بہو, جو دنیا کو اپنا غم بنا لے کہ ہاں اسی کی فکر ہے مجھے, اسی میں خود ہی کرنا ہے سارے کچھ, سب کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے. جعل اللہ فقرہ بین عینی, اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے. فقر کا مطلب ہے محتاجی. اسے جتنی دنیا مل رہی ہے وہ اس پر قناعت نہیں کر رہا, اس پہ اور حوث کی آگ بڑھ رہی, اور ملنا چاہیے اور ملنا چاہیے, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے. بیسک بات وہی ہے جو حدیث میں آئی تھی, عزیزم مومن محمود نے جو سنائی ہمیں حدیث, دین کے معاملے میں ان کو دیکھو جو تم سے اوپر ہیں, دنیا کے معاملے میں ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. بڑا بنیادی اصول. آج کا اصول یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, سبق حاصل کرو. اگر وہ وہاں پہنچے تم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اور جو وہاں پہنچتا ہے وہ ایک دوڑ میں لگ جاتا ہے. چنانچہ فقر لکھا ہوا ہے, ان کی تسلی ہو ہی نہیں رہی. اب یہاں تک تو پہنچ گئے لیکن ابھی آگے بہت سارے اور, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. وہ اسی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. فقر لکھا ہوا ہے, سب کچھ ملنے کے باوجود محتاج ہیں, تسلی ہو ہی نہیں رہی. وفرق علیہ شملہ, دنیا کے کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھیلا دیتا ہے, ان کے اندر ہی کھب جاتا ہے. ایک مسئلہ اس کو نمٹانا, ایک پرابلم یہ ہے, ایک وہ ایشو ہے. ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له, اور دنیا میں سے اس کے پاس وہی کچھ آئے گا پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے, اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں آ سکتا. فکر آخرت اس کا نام. اس تقابل سے آپ کو یہ بات واضح ہوئی. مولانا روم کا شعر ہے بڑا خوبصورت, جان جملہ علم ہا اینس تو تاب دانی من کیم در یوم دین. حقیقی علم جو ہے اس کی جان اصل میں یہ ہے کہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے, یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن میں کہاں ہوں گا, میرا مقام کیا ہوگا. علم کی معراج یہ ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے آج کل علم کے نام پر جو کچھ بھی ہے اس سے یہ چیز بالکل خارج ہے, بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آخرت کو تو پہلے بھلا دو, اس کا خیال چھوڑو, ورنہ دنیا کی دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتے. بہتر معاش, اعلی مستقبل, بس یہی ہے علم کا حاصل. سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ بہتر معاش, اعلی مستقبل. گویا گو ہے علم. اب یہ ہے کہ انسان یہ حقیقت پا جائے کہ وہ اپنا روح علم, جو مولانا رومی فرما رہے ہیں, وہ یہ کہ انسان یہ حقیقت پا جائے کہ وہ اپنا اصل مستقبل کیسے محفوظ اور کامیاب بنا سکتا ہے. وہ فکر آخرت. اس شعر کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ ایک لطیفہ نما حکایت ذہن میں آتی ہے. ایک فلسفی اور منطقی تھا جو کشتی میں سفر کر رہا تھا. دوران سفر اس نے وقت گزاری کے لیے کشتی بان سے بندہ سے پوچھا. ظاہر بات ہے اس پہ کام چپو چلانا تھا, وہ بڑی مہارت سے چپو چلا رہا ہے. وقت گزاری کے لیے اس نے پوچھ لیا اس فلسفی اور منطقی نے, بڑا وقت کا دانشور تھا, کہ تم کشتی تو چلا رہے ہو بڑی مہارت سے لیکن کبھی منطق اور فلسفہ بھی پڑھا؟ اس نے کہا جی نہیں, یہ تو مجھے نہیں معلوم یہ کیا شے ہوتی ہے. تو اس نے تبصرہ کیا اس دانشور نے, تمہاری آدھی عمر ضائع گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ سمندر میں طغیانی آ گئی, کشتی ڈول رہی ہے, اب ڈوبنے کو ہے. اب مردہ نے اس سے پوچھا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر ساری عمر تمہاری ضائع گئی. اسی کو آگے قیاس کر لیجیے, اگر آخرت کا ہمیں اندر وہ نہیں ہے احساس, تو پھر یہ سب ضیاع ہے. اصل میں ضیاع یہ ہے, 50 پی ایچ ڈی بھی کی ہو تو صفر ہے اگر آخرت کا خیال نہیں ہے. علم کے اعتبار سے صفر. حقیقت کے اعتبار سے. چنانچہ سچے اہل ایمان کے جو اصحاب ہیں ان میں بھی جو اصل تذکرہ آتا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. نیکی کے کام کر رہے ہیں لیکن دل لرستا رہتا ہے کہ انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے آخرت, وہ وہاں پہنچنا ہے اللہ کی عدالت میں. آخرت میں اہل جنت کا جو مکالمہ ہوگا سورۃ طور میں اس کا ذکر ہے, اور وہ ایک خاص کچھ سٹیج ہوگی, آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں اہل جنت, خوش گپیاں بھی ہو رہی ہیں, خوش طبی بھی ہو رہی ہے. اسی دوران جو ہے وہ ایک سوال آپس میں کریں گے کہ تم جنت میں پہنچی رہے کیا تمہارا عمل تھا. بین السطور معلوم ہو رہا ہے کہ وہ گفتگو بھی چل رہی ہے. تو جو جواب قرآن نے نقل کیا ہے, یعنی گویا کہ جو کامن فیکٹر ہے ان سب کا, تمام جواب کا, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بیان کیا ہوگا, کہ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم اس سے پہلے جب دنیا میں بھی تھے تو اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے دنیاوی دھندوں کے دوران بھی ہم ہر وقت کانپتے اور ڈرتے رہتے تھے آخرت کے خیال سے. یہ ہے اصل میں شیخ جو انسان کو وہاں پر کامیابی تک پہنچائے گا, فکر آخرت اس کا نام. چنانچہ سورہ نازعات میں جو تقویٰ کی بھی حقیقت بیان ہوئی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو دنیا میں رہتے ہوئے جس اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا, وہ آخرت کا خیال ہر وقت اس پر طاری تھا کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس احساس کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دے کر رکھی ہے, اسے پابند کیا اللہ کے احکامات. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کا ٹھکانہ بنے گی, اللہ نے تیار کی ہے بڑے اہتمام سے. اس فکر آخرت کا جو اظہار ہمارے صحابہ کے اندر تھا, وہ ایک حدیث آپ نے بانی محترم سے بھی اس کی تشریح سنی ہوگی, بہت اہم حدیث, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, منتخب نصاب میں بھی شامل ہے. اس کا صرف وہ حصہ میں اس وقت کوٹ کروں گا جس کا تعلق فکر آخرت سے ہے, کہ حضرت معاذ بن جبل نوجوان صحابی تھے اور جسے کہتے ہیں بہت ہونہار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی, بہت شفقت فرماتے تھے آپ ان چند نوجوان جو بہت زیادہ پرومیزنگ قسم کے تھے ان میں سے تھے. ایک غزبے سے واپسی پر انہیں موقع مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی ذرا الگ ہو گئی بقیہ فوج سے, اور وہ ساتھ ساتھ لگے رہے اس خیال سے بھی کہ کوئی دشمن کا کوئی حملہ نہ ہو جائے, وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ اونگ رہے تھے. اور پھر جب وہ قریب پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا کہ اچھا یہ معاذ کی اونٹنی ہے ساتھ چل رہی ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ حدیث, اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے. اس وقت جو تخلیہ میسر آیا تو حضرت معاذ نے کہا, ہمت کر کے ایک سوال کیا تھا, وہ سوال آپ کو یاد ہوگا, کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو ایک ایسا سوال آپ سے کروں کہ قد امروتنی واحزنتنی واسقمتنی, ایک وہ سوال ہے جس نے مجھے مریض بنا دیا, بیمار کر دیا, مجھے بے حال کر دیا, میں پوچھنے کی اجازت چاہ رہا ہوں. ضرور پوچھو. سوال کے بعد نوعیت انہوں نے بتائی کہ اس نے میرا یہ حشر کیا ہوا ہے اس سوال میں, میری رہنمائی فرمائیے اس کام کی طرف, وہ عمل وہ مجھے بتا دیجئے کہ مجھے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل. یہ ہے صحابی کا سوال جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں, غزبے سے واپس آ رہے ہیں, لیکن فکر آخرت اس درجے دامنگیر ہے کہ مجھے اس مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے, بیمار بنا دیا, مریض بنا دی. یہ ہے فکر آخرت, اسی کی طرف قرآن بار بار ہمیں کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, خیال کرو اس بات کا, اپنے مستقبل کا, وہ کل کا, وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے. بہرحال بہت سی اور آیات بھی ہیں جن میں اس کے حوالے سے قرآن مجید کا اصل پیغام ہی یہ ہے آخرت کا خیال اور فکر. باتیں تو بہت سی میں نے نوٹ کی تھی. احادیث جو ہے دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے اور جو شکوہ ہے اللہ کو انسانوں سے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو ہی. دنیا کی اصل حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں اور دنیا جیفتن و طلابہا کلابن, یہ مردار ہے اور اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ کتے ہیں. کہیں مکھی کے پر سے تشبیہ دی جا رہی ہے, کہیں اس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک جو حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ بکری کا مرا ہوا ایک بکری کا بچہ جو ہے سڑی ہوئی لاش, کہ کون ہے تم میں سے جو اس کو ایک درہم کے عوض خریدے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ تعلیم کا انداز تھا. اور جب صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ہو سکتا ہے ایسا احمق جو اس کے لیے ایک درہم بھی ضائع کرے, فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی کم تر. یہ ہے اصل دنیا کی حقیقت. لیکن عملاً کیا ہے اس وقت؟ جو آخرت کو ماننے والے ہیں وہ بھی ترجیح دے رہے ہیں دنیا کو ہی. فکر آخرت انتہائی ناپید. بہرحال اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد بھی اگر فکر آخرت اور اس کے لازمی تقاضوں سے بیگانہ ہو کر کی گئی تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. یہاں بھی ترجیح جو ہے وہ فکر آخرت کو ہونی چاہیے. محض دنیا میں غلبہ اگر ہمارا منتہائے مقصود بن گیا کہ دین کو غالب کرنا ہے اور فکر آخرت جو ہے اس میں سے غائب ہو جائے تو یہ بھی پٹڑی سے اترنے کا باعث بن سکتا ہے. فکر آخرت کا تقاضا یہ کہ جدوجہد اس طور سے کی جائے جو اللہ کو پسند ہے, ان اصولوں کے مطابق کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیے, اور اس جدوجہد کا اصل مقصد اپنی اخروی نجات اور رضا الہی کا حصول ہو, تب یہ معاملہ صحیح بڑھے گا. یہ اگر بنیاد میں نہیں ہے تو اقامت دین کی جدوجہد, غلبہ دین کا جو جدوجہد ہے, یہ بھی ڈیٹریک ہو جائے گا. میں نے اپنا احساس یہاں درج کیا ہے, میں آپ تک نقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی اور کہنے کو علم کی ترقی اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ نگاہیں چکا چوند ہو رہی ہیں, حقیقت میں ہم ایک انتہائی مصنوعی فضا میں جی رہے ہیں. حقائق بالکل ہماری نظر سے اوجھل ہیں. ایک فیبریکیٹڈ ماحول پوری دنیا پر چھا چکا ہے جو حقیقت سے اتنا ہی دور ہے جتنا ہم اس زمین سے, جیسے کہ ہماری اس زمین سے ساتواں آسمان دور ہے. دنیا کی حقیقت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور اس وقت دنیا اس کی چمک دمک نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف ویسٹرن سیویلائزیشن اقبال کہتے ہیں اسے. قرآن بار بار کہتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ تو متاع غرور ہے, امل حیات دنیا الا متاع غرور. یہاں کی چمک دمک انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے, اور یہ چمک دمک اپنے اتنے عروج پر ہے کہ اب حقیقت تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے اس تک ہمارا خیال جانا. دنیا کی تشکیل اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے ترغیبات ہیں, وہ ان کی طلب میں کائنات کے اصل حقائق سے غافل ہو جاتا ہے. دنیا کے اس کرے ارض پر قدم رکھنے والا پہلا انسان اصل حقیقت سے غافل نہیں تھا, اسے معلوم تھا, حضرت آدم. یہ دنیا ہے ہی دار الامتحان جس میں کامیابی کے لیے بہرحال کوالیفائی کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, ذہن و فکر کو استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن آج جو صورتحال ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ آزمائش کے لیے بنایا تھا لہذا یہ دلچسپیوں کے سامان بھی کچھ رکھ دیے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے یا ادھر پروانہ آتا ہے. دنیا کی یہ چمک دمک سائنسی ترقی اور شیطانی تہذیب کے نتیجے میں ہزار گنا بڑھ چکی ہے. یہی ہے وہ چیز جس نے موجودہ دنیا کو دجالی تہذیب اور دجالی دور بنا کر رکھ دیا ہے. اصل حقیقت سے ہم بالکل غافل ہیں, اور یہ جو خیرہ کرنے والی چمک دمک ہے اس نے ہمیں حقائق سے محجوب کر دیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا دو چیزیں ہیں جو اس متاع الغرور دنیا کے اندر جو آزمائش ہے اس کے حوالے سے انسان کو دھوکے میں جو ڈالتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہ وقت آ کر رہے گا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو گے, حساب دینا ہوگا, پانچ سوالوں کا جواب دینا ہوگا. لیکن دیکھو فلا یغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم اس حقیقت سے غافل نہ ہو جاؤ. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور کہیں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. حقائق سے دور کر کے اور ایک مصنوعی فضا میں لانے میں دو چیزیں ہیں, یہ دنیا کی چمک دمک اور شیطان, وہ جو ورغلاتا ہے, وہ اللہ کی شان رحیمی اور رحمت کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے انسان. اس کا تو مشن ہی یہ ہے نوع انسانی کو سے انتقام لینا. اس کی کامیابی اس میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. چنانچہ آج دنیا کی چمک دمک سینکڑوں گنا زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں, آج سے 300 سال پہلے اور آج دیکھ لیجئے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو معلوم ہے. اور دوسری طرف شیطان کی قوت کئی ہزار گنا بڑھ گئی ہے. یہ شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات, تھوڑی سی وضاحت کروں گا. شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ کسی انسان کو جو صراط مستقیم پر چل رہا ہو زبردستی وہاں سے کھینچ کر اور وہ گمراہی پر ڈالے. اختیار شیطان کا کیا تھا؟ وسوسہ اندازی, سبز باغ دکھانا, اللہ کی رحمت کے حوالے سے اس کو جو ہے پٹری سے اتارنے کی کوشش کرنا, وسوسہ اندازی کرنا, یہ ہے. اس سے زیادہ کا اسے کوئی اختیار نہیں تھا. آج دنیا نے ایز اے ہول شیطان کے مشن کو خود سنبھال لیا ہے. یہ یہود و نصارہ کا جو گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے یہ اس وقت شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں, اور یہ اپنی پوری قوت مالی قوت کو استعمال کر رہے ہیں شیطان کے ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اب یہ سپورٹ جو ابلیس کو مل گئی ہے یہ اب قوت سے تمہیں کھینچ کر لا رہا ہے. جو زیادہ حد پر چلے گا ہم زبردستی سے کھینچیں گے. آج ہم اس فضا میں ہیں, اس کا نام ہے دجالی دہلی. شیطان کا غلبہ ہے, اسے جیسی کامیابی آج حاصل ہے پوری تاریخ انسانی میں اور پوری تاریخ شیطانی میں کبھی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان حقائق سے بہت دور ہے, کوسوں دور, اور انتہائی مصنوعی اور ملمس کاری والی زندگی نے ہمیں اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے. اسی لیے فرمایا تھا کہ ان شیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس سے دشمنی کرو. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير, وہ تو اپنے جو حمایتی ہیں ان کو دعوت کس چیز کی دے رہا ہے کہ وہ بھی اصحاب سعیر میں سے, دوزخ والوں میں سے ہو جائیں. وہ ساری نوع انسانی کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. آج ساری دنیا شیطان کی وفادار بن چکی ہے, شیطان کی دوست بن چکی ہے, اور اللہ کی بغاوت پر اتری ہوئی ہے, اور اس میں مسلمان میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہ گیا الا ماشاء اللہ. لہذا آج کی اس مصنوعی دنیا میں فکر آخرت سب سے مشکل ہے. ماحول سرے سے سازگار نہیں ہے, اس کا پھر ہمیں شعوری اہتمام کرنا ہوگا. اس کو معمولی نہ جانی ہے, اصل کام یہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی صحیح فکر عطا فرمائے جو ہمارے عمل کو اس راہ پر ڈال دے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے, اور ہم وہ سب کچھ عملاً کریں جو رب کو پسند ہے, اور ہم صحیح معنوں میں آخرت کو اور دین کو دنیا کے تمام کاموں پر ترجیح دینے والے اور مقدم رکھنے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. تنظیمی زندگی میں اس فکر آخرت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ابھی بہت خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی شجاع الدین شیخ نے آپ پر واضح کیا اور ہر اینگل سے واضح کیا، لہذا مجھے اس پہ کچھ مزید اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال فکر آخرت ہی اصل میں ہمارے عملی قبلے کو درست رکھنے والی چیز ہے، اور یہ ہمیں اپنے نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دینے کی موجب بنے گی. آخرت میں اللہ کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کے حوالے سے چند اصولی باتیں مسرف کروں گا آخر میں. دیکھیے، ہم تنظیم میں شامل کیوں ہوئے؟ ہمیں اقامت دین کی جدوجہد ہم جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ یہ قرارداد تاسیس سے ہی بڑی واضح بات ہو چکی ہے. اصل ہدف رب کو راضی کر کے اپنی آخرت سنوارنا. ایک قریبی ہدف ہے، دنیاوی ہدف، کہ ہم دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کر لیں، لیکن اس پر ہمیں مکلف نہیں ٹھہرایا گیا کہ بالفعل بھی قائم کر دو. اس کے لیے جدوجہد کرو اور صحیح خطوط پر کرو. یہ ہے اصل ہدف دنیاوی. لیکن اگر ہم غلط خطوط پر کر کے اللہ کو ناراض کر لیں گے تو پھر ہم نے محنت بھی کی اور وہ گئی بھی اکارت. تو لہذا اصل ہدف رب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اگر رب کی رضا کا حصول اور فکر آخرت ہماری سوچ کا حصہ بن جائے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا. اب نتائج کو آپ سمجھ لیجیے اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کر دیں، بلکہ وعدہ کریں، عہد کریں، عہد تو کر رہے ہیں آپ شعوری طور پر کریں، کہ دین کو اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے. ہماری ترجیح دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. دنیا کا حصول نہیں ہے، آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا ہے، وہ ہے اس کا اصل ہماری جدوجہد کا ہدف، وہ ترجیح ہے اول ہے. چنانچہ اس جدوجہد اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی کو ہم دنیا کے تمام کاموں پر ترجیح دیں، یعنی عملاً تنظیم کے ہر پروگرام اور نظم کے تقاضوں کو دنیا کے تمام کاموں پر ترجیح دیں. یہ لازمی منطقی تقاضا ہے اگر ہم نے سیریسلی اس کام کو سمجھا اور کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آخرتی منزل ہے. منطقی تقاضا ہے یہ کام، جو دین کا کام ہے، جو اقامت دین کا کام ہے، جو اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے، اس سے متعلق جو بھی کام ہے، چاہے وہ اسرے کی میٹنگ ہے، وہ چاہے دعوتی پروگرام ہے، چاہے وہ درس قرآن کا پروگرام ہے، جو بھی پروگرام تنظیم دے رہی ہے، اسے دنیا کے سارے کاموں پر ترجیح دینا ہوگا. اس کا آپ لوگ عہد کریں. ورنہ ہم کردہ بل تحبون العاجلہ کا مستحق بنیں گے. آج کا جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف تزکیہ نفس ہے. اور جہاد اس وقت جو ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جس پر لبیک کہہ کے ہم تنظیم میں آئے ہیں، ابھی عہد بھی کیا ہے اور اس کے اندر بھی الفاظ شامل تھے، وہ آج کا جہاد کیا ہے؟ اس پہ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف ہے، اس کو تابع کرنا ہے اللہ کے احکام. پھر یہ کہ نظم کی پابندی، آج کا جہاد یہ ہے، آج کا نثار یہ ہے. اور دعوت کا کام، پازیٹیولی جو ہمیں کام کرنا ہے آگے بڑھ کر، وہ دعوت کا ہے، یہ مرحلہ دعوت ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم کام تو کر ہی نہیں رہے. اس مرحلے کا تقاضا ہے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں. تو جہاد فی سبیل اللہ میں یقیناً ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو آج کا جو کچھ محنت ہے یہی جہاد فی سبیل اللہ. اسی سے پھر وہ آخری مرحلہ بھی آئے گا کہ وہ شہادت کی، جو موت کے امکانات بنیں گے، جو ایک مسلمان کے دل کی آرزو ہونی چاہیے. لیکن آج یہ کام کریں گے مکی دور میں، وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اشارہ ہی کافی ہے. وہ کام، وہ دعوت کا کام اس وقت اس مرحلے میں ہمیں کرنا ہے، اگر ہم نے اس کو ترجیح ہے وہ سب جگہ. بہرحال، اور اس کے اندر اپنا مال بھی خرچ کرنا یہ بھی ہے، شامل ہے. اور نفس کے خلاف جہاد میں قو انفسکم و اہلیکم نعرہ آپ بار بار اس کے حوالے سے سن چکے ہیں، اور مجھے بھی اس میں مزید کچھ نہیں کہنا، البتہ میرے پاس والدہ محترمہ کا ایک پیغام ہے آپ کے لیے، وہ میں ضرور سنانا چاہوں گا۔ وہ ناظمہ علیہ بھی ہیں تنظیم اسلامی کی، حق خواتین کی، اور بہرحال میری والدہ ہیں اور وہ ایک سہمت کا سایہ ہے جو اللہ نے ان پر قائم رکھا ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ ہر رفیق راعی ہے، انہوں نے السلام علیکم بھی بھیجا ہے آپ سب کے، وہ انفسکم وعلیکم نعرہ کے حوالے سے ان کا اصل یہ پیغام ہے کہ ہر رفیق راعی ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اپنے گھر والوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے، گھر والوں میں بیوی اور بچے شامل ہیں۔ لہذا کیا کرنا ہے، ایک گھریلو اسرے کے قیام کو لازمی بنا لے، ہر شخص طے کرے، بچوں کی نمازوں بالخصوص باجماعت نمازوں پر خصوصی توجہ دی جائے، اخلاقی معاملات پر کڑی نظر رکھی جائے، یہ موبائل اور نیٹ وغیرہ کے استعمال کے اندر انہیں فری ہینڈ نہ دیا جائے، اور ان چیزوں کے مثبت استعمال کو یقینی بنائیں۔ یہ اس وقت دجالی تہذیب کے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، یہ شیطانی تہذیب کے ہتھیار ہیں، ہمیں بہت چوکنا ہوگا رہنا ہوگا۔ ان موبائلز کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے دلوں میں دوریاں بھی آ رہی ہیں، گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر والوں سے تعلق ہوتے ہیں افراد، دل جمعی سے بیوی بچوں اور گھریلو معاملات میں پر توجہ نہیں دیتے، جو کہ یقیناً اس سے سارا ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور قو انفسکم واہلیکم نعرہ کے تقاضے جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، ہمارے اکثر رفقا کے گھروں میں اندر اور باہر کے پردے میں کوتاہی کی جا رہی ہے، ہم نے پورے دین پر چلنے کا عزم کیا ہے تو کسی گوشے کو ہم باہر رکھنے کے مجاز نہیں ہیں، اس کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ سمجھ کر ہم شامل ہوئے ہیں، اس کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، خدا کے لیے ادھر توجہ دیں، غزل بسر کے معاملے میں بھی غیر محتاط رویہ نہ اپنائیں، اس کا بھی خاص خیال رکھیں، اپنے اصل ہدف اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کو مد نظر رکھیں تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود کام سنبھال لیتا ہے۔ بانی محترم کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ اجتماعات آپ سب کے لیے ایمان و عمل اور اخلاص میں اضافے کا سبب بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو پیغام تھا، آخر میں میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا خصوصی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں وہ دینی فکر عطا کیا ہے جو جامع بھی ہے اور متوازن بھی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی میں ایک وارننگ کے حوالے سے کہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، لیکن اگر اس پر ہمیں عجب ہو گیا تو پھر سب کچھ اکارت جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا جامع اور متوازن فکر عطا کر دیا، اس کی رحمت ہے، جس شخص کو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ تھا۔ لیکن بہرحال اس پر اگر عجب ہو گیا، اور اس عجب کا ظہور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے کاموں کو کم تر سمجھتے ہیں، انہیں بنظر حقارت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے اوپر کامنٹس ایسے پاس کر دیتے ہیں جو شاید ہمارے سارے اعمال کی ضیاع کا، بربادی کا، حبط اعمال کا ذریعہ بن جائے، یہ بہت خطرناک شے ہے، لہذا اس سے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کثرت استغفار کو بھی اپنا شعار بنائیے۔ آخر میں میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، سب سے بڑھ کر تو شکر ہے ہی اللہ کے لیے، اور یہ ہدیہ تشکر کے طور پر میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر شخص جو ہے وہ یہاں سے فارغ ہو کر اولین فرصت میں دو رکعت شکرانے کے ضرور ادا کر لے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو سکیں۔ پھر تمام ساتھی جو تشریف لائے، رفقاء اور احباب، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی، اپنے مرکزی ساتھیوں کی طرف سے بھی، بالخصوص وہ رفقاء جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، حلقہ جنوبی پنجاب سے، کہ انہوں نے میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں، وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے. پھر ان کی مشقت بھی ڈبل ہوئی ہے، دو مرتبہ جو ہے انہیں یہ اہتمام کرنا پڑا. پھر میں اپنی مرکزی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کا محبت بھرا تعاون اور رہنمائی بھی جو ہے ہر لمحہ مجھے میسر رہی. خاص طور پر ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے انتظامیہ کے ساتھ پنجہ آزمائی اور عدالتی کاروائی کے حوالے سے ہماری معاونت کی، محترم خلجی صاحب کے ساتھ ساتھ نثار شفیق صاحب بھی کی مسائل کو بھی اس میں دخل رہا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے، جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں التجا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جس پر جتنی بڑی ذمہ داری ہے وہ اتنا ہی دعاؤں کا محتاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور حقدار بھی ہے. اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہدایت پر قائم رکھے اور اس جدوجہد کے تقاضوں کو صحیح انداز میں پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. اللہ سے دعا کرتے ہیں، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ورضاك علينا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اے ہمارے پروردگار، جن لوگوں نے بھی مریضوں کی صحت یابی کی دعا کی درخواست کی ہے پروردگار، ان سب مریضوں کو صحت یاب عطا فرما، اور جنہوں نے ابھی نہیں دعا بھی کی ہو پروردگار، ان کے ذہنوں میں ہے پروردگار، ان کے بھی رشتہ داروں کو، ان کے عزیزوں کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار، ان سے درگزر فرما. اے ہمارے رب، ہمارے ایمان میں اضافہ کر، ہمارے تقویٰ میں اضافہ فرما، ہمارے توکل میں اضافہ فرما، ہمیں واقعی فکر آخرت جو مطلوب ہے پروردگار، وہ ہمیں عطا فرما دے. ہم تیری رضا کے طالب ہیں پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہے، تو خوش ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جن بزرگان کے حوالے سے کہا گیا، جو وفات فرما چکے ہیں اب تک، جو بھی ہمارے عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے، رفقاء میں سے، جن کو پروردگار نے اپنے پاس بلا دیا ہے، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. تمام جو بھی مریض ہیں ان کی شفا یابی پروردگار اس کو یقینی بنا دے، شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.